شخصیت ختم ہو چکی ہے اس کی دینی شخصیت، اس لیے جتنے بھی پسماندگی کے اسباب تھے یا مظاہر تھے ان سب کو کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے چونکہ آپ کے اندر دینی تشخص ختم ہو چکا ہے آپ کا. میں نے گزشتہ مجلس میں، کل کی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا ایک اہم موضوع کی طرف کہ جب بھی کسی فساد کے ساتھ مبارزہ کریں تو کبھی بھی علامتی مبارزہ نہ کریں، یعنی اس فساد کی علامتوں کے ساتھ نہ جنگ کریں، ہمیشہ اس جنگ میں شکست خوردہ ہوں گے آپ. جب بھی فساد کے ساتھ مبارزہ کرنا ہے اس کی علتوں اور بنیادوں کے ساتھ مبارزہ کریں. علامات پر آپ نے قابو پا بھی لیا تو فساد زیر زمین چلا جاتا ہے، فساد گھر کے اندر چلا جاتا ہے. علامات فساد یعنی یہ بینر اتار دو، یہ دکان کا بورڈ اتار دو، یہ لکھا ہوا لفظ یوں اتار دو، یہ کپڑے یوں پہنو، تم بال ایسی کٹنگ کرو، یہ فساد کے علامات کے ساتھ مبارزہ ہے. اب اگر انسان بال صحیح کٹنگ کر لے تو اس کا مطلب دل تبدیل ہو گیا ہے. اگر ہم نے کسی عورت کو پردہ کرا دیا، پردہ تو اس نے سر پہ اوڑھ لیا ہے لیکن اندر کھوپڑی میں کیا ہے، پہلے اس کی کھوپڑی بدلو پھر اس کو ڈانپ بھی دے گی وہ خود. لیکن اگر کھوپڑی اس کی فاسد ہے تو وہ اگر پردہ کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، زیر چادر سب کچھ فساد کرتی رہے وہ، اس سے کیا راضی ہو جائیں گے ہم کہ اگر ہمیں نظر نہ آئے علامات فساد، باقی جو مرضی یہ ہوتا ہے ہونے دو نا. فساد واقع نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جڑ فساد کی کاٹ دی جائے، نہ فقط علامتیں اس کی ختم کر دی جائے. وہ ڈاکٹر جو فساد کی علامتوں کو دور کر دیتے ہیں یا بیماری کی علامتوں کو دور کر دیتے ہیں، ان کا بیمار کبھی بھی شفا نہیں پاتا. پین کلر کس کو کہتے ہیں؟ مسکن. درد ایک علامت ہے نا بیماری کی، کسی انسان کو کسی وجہ سے چوٹ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بیماری ہے، خدا نخواستہ کینسر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو شدید درد ہے، آ کر اس کو پین کلر دے دیتے ہیں، یہ کھا لو سکون آ جائے گا، یہی اس کی موت کا سبب بنے گا. اس کو درد ہونے دو، چونکہ درد بتائے گا کہ یہ بیماری کی جڑ کی طرف توجہ کرے. لیکن اگر آپ پین کلر کھلا کے اس کو بے حس کر دو گے، وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، درد ختم ہوگا، احساس ختم ہوگا اس کا. اور یہی کام ہمارے ساتھ ہوا ہے، امت مسلمہ کو پین کلر دیے گئے ہیں، صرف لوریاں سنائی گئی ہیں، یعنی تسکیناور غذائیں دی گئی ہیں کہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ، دماغ آپ کا پرسکون ہو جائے، بیماری ختم نہیں کی کسی نے بھی، وقتی اور عارضی رائے حل پیش کیے گئے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا منشور بنا لینا چاہیے، خصوصاً جوانان عزیز کو، کہ زندگی میں کبھی بھی معلولی جنگ اور معذرت کے ساتھ اس عارضے کی وجہ سے گفتگو میں بھی خلل ہو رہا ہے، کبھی بھی زندگی میں معلولی جنگ، مسببات کی جنگ اور علامات کی جنگ نہ لڑے بےہودہ، اور وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ قطعاً شکست ہے آپ کی. اگر چاہتے ہیں اصلاح ہو، اصلاح بنیادی کریں، وہ جڑ سے مطلب کو ٹھیک کرے، باقی چیزیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. ہم اگر بیٹھ کر علامات ٹھیک کرنا شروع کر دیں اور جڑیں اس کی فاسد ہوں، یہ درخت جس کی جڑیں فاسد ہیں یہ ہر دفعہ فاسد پھل دے گا. یہ فساد کی جڑ ان بزرگان نے، اقبال جیسے بزرگان نے، ان حکمائے امت نے، امام خمینی جیسے بزرگان نے یہ تشخیص دی ہے کہ فساد کی جڑ امت مسلمہ کا بے شخصیت ہونا ہے. تھوڑی سی اس کی آواز کم کریں گے، گونج پیدا ہو رہی ہے. درود پڑھیے محمد والے. تاریخ کا ایک واقعہ جو بہت توجہ طلب بھی ہے اور احساس بھی ہے، ماجرہ صلح امام حسن علیہ السلام. اب اس کو ہر ایک نے ایک اپنے انداز سے بیان کیا ہے. کسی نے کہا وہ مزاج ہی ایسا تھا ان کا، جنگجو نہیں تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، معاذ اللہ. اس طرح کی بہت ساری باتیں حتی ممبروں پر ہوتی ہیں جنہوں نے نہ تاریخ پڑھی ہوتی ہے نہ آئمہ کی شناخت معرفت ہے، جب وہ آ کر تجزیہ تحلیل کرتے ہیں تو ایسی ہی من گھڑت چیزیں بنا کر وہ نظریہ کے طور پر پیش کر دیا. یعنی بہت کچھ ہے صلح امام حسن کے بارے میں، شاید بیسیوں نظریے ابھی تک بیان ہوئے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. ابھی بھی آج لوگ جو نہیں بولتے نہیں اٹھتے وہ بھی مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم صلح حسنی پر عمل کر رہے ہیں. جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صلح حسینی پر عمل کر رہے ہیں. نہ کبھی بھی اپنی سستی کو چھپانے کے لیے عصمت کی چادر کو خراب مت کرو، عصمت کے پردے کو دریدہ مت کرو. وہ معصوم ہستیاں ہیں. سیدھا کہہ دو مجھ میں جرت نہیں ہے بولنے کی، نہیں ہے بہرانے کی جرت مجھ میں، ڈرتا ہوں میں. بعض وہ کہہ دیتے ہیں، اتفاقاً بہت سابقو ہیں، کہہ دیتے ہیں بھئی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، باہر نہیں آ سکتے، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں پولیس سے بھی ڈر لگتا ہے، ہمیں فوج سے بھی ڈر لگتا ہے، ہمیں جیل سے بھی، کہہ دیتے ہیں ڈر. البتہ ڈر نکلنا چاہیے، چونکہ جو جیلوں سے ڈرتے ہیں یا زندانوں سے ڈرتے ہیں وہ ابھی بھی ہم چلے جائیں گے مثلا ریلی نکالیں گے، اگر کچھ ہو گیا کون ذمہ دار ہے. خوب اگر کربلا، کوفہ والے یہی تفکر رکھتے تھے کہ اگر کربلا میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے، اس لیے نہیں آئے تھے. اور جن کے ساتھ کچھ ہو گیا ان کا کون ذمہ دار ہے. اسلام آباد میں جو کنونشن ہوا تھا بزرگوں کو یاد ہوگا، 1982 میں زہرن ہوا تھا، ایک بڑا شیعہ کنونشن ضیاء الحق کے زمانے میں، جس سے زکات معاف کروائی شیعوں نے. خب اس میں بہت سارے علماء مل کے بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر ہی، تو طے یہ پایا کہ یہ کنونشن بظاہر شہید صدر کی کچیلم تھا، لیکن اس کو بعد میں ایک احتجاجی تحریک میں بدل دیا گیا بعض علماء کی حکمت سے، درایت سے. اس وقت کچھ علماء نے مسجد میں بیٹھ کر یہ سوال رکھا سامنے کہ آپ اگر جلوس نکالتے ہیں، سیکریٹریٹ کی طرف جاتے ہیں تو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے، یعنی اگر فائرنگ ہو گئی، شیلنگ ہو گئی، کوئی شہید ہو گیا تو کون، یہ خون کس کے دامن پر ہوگا. تو شہید حسینی رضوان اللہ علیہ، اس وقت قائد نہیں تھے، مفتی جعفر حسین صاحب قائد تھے، شہید حسینی ایک گمنام عالم کے طور پر اس میں شریک تھے، تو انہوں نے اٹھ کر کہا کہ کربلا میں جو خون گرا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے. شک کر رہے ہو اپنے حق ہونے پر، شک ہے آپ کو، یا تو کہو ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ جو شیعہ ہو گئے ہیں پتہ نہیں درست بھی ہے یا نہیں، یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں بھائی بھارت یہ درست بھی ہے یا نہ، یا تو شک رکھ، شک ہے اپنے راہ پر. اگر شک نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے. وہ اس کا ذمہ دار آپ، اگر چونکہ یہ کام کرتا ہی ذمہ دار انسان ہے، غیر ذمہ دار آدمی کبھی باہر نہیں آتا، غیر ذمہ دار کبھی زبان کھولتا ہی نہیں ہے، اور ذمہ دار جب آتا ہے باہر تو وہ یہ پوچھتا نہیں ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے. اگر آپ مارے گئے تو ذمہ دار اسرائیل ہے، اسرائیل میں مارا ہے، کسی انسان نے آپ کو نہیں مارا، اسرائیل نے مارا ہے. لہذا پہلے جان تھیلی پر رکھ کر پھر باہر آنا پڑتا ہے. جن کو جان عزیز ہوتی ہے وہ اسرا میں نہیں آ سکتے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ کون ذمہ دار ہے، مسلک شبیر اقبال نے کہا تھا بہت سخت ہے، یا مذہب شبیر چھوڑ دو، یا نام حسین ابن علی لینا چھوڑ دو، یا پھر تردید و شک چھوڑ دو. کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر امارزوس، با من میں آ کے مسلک شبیر امارزوس کا، میرے ساتھ نہ چلو، میرے مذہب پہ نہ ہو، کہ یہ مذہب بہت دشوار مذہب ہے، سخت مذہب ہے، یہ اپنے آپ کو تینوں تلواروں کے سپرد کرنے کا مذہب ہے، یہ بامن میا نیا میرے ساتھ، میرے ساتھ مت مت چلو، یہ سخت مذہب ہے، کسی خانقاہی کے پیچھے چلو جو خود بھی غار میں بیٹھا ہو، آپ کو بھی غار میں بیٹھا ہوا ہو، ایک کنٹھا ایک میٹر کا وہ خود چلا رہا ہو اور دو میٹر کا کنٹھا آپ کو سونپ دے، آپ مل کر اس کو بس اسے ہورے ناپتے رہو، اس سے کہ اتنی ہورے ایک پتھر پھینکنے پر، ایک گٹھلی پھینکنے پر اتنی ہورے، یہ مسلک شبیر نہیں ہے، مسلک شبیر یعنی اپنے آپ کو خطروں کے سپرد کرنا، مسلک شبیر یعنی مصائب خریدنا، مسلک شبیر یعنی امت مسلمہ کو بچانے کے لیے، اس کی شخصیت لوٹانے کے لیے اپنی شخصیت کو قربان کرنا، یعنی زندانوں میں جانا، یعنی جیلوں میں جانا، یعنی اسیر ہونا، کیا سید الشہداء اسارت سے بچ نہیں سکتے تھے، شہادت سے بچ نہیں سکتے تھے، جب مکہ کے اندر آ کر لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے کہ آپ نہ جائیے، ہم آپ کو بچت کے راستے، بچاؤ کے راستے بتاتے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات نے یہ باتیں کی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ تینوں مل کر آئے سید الشہداء کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں یزید کے ساتھ، امام نے فرمایا افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر کہ جو تم مجھے نجات کے راستے بتا رہے ہو، میں امت کی نجات کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں، تم میری ذات کے نجات کے راستے بتا رہے ہو، انہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو لیکن رسوا ہوئے، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، یہ نہ کریں کہ کبھی بھی اپنی غلط کام کی آڑ کسی معصوم کو بنائیں، آج بہت سارے لوگ مدرسوں میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں اور کرتے، تو پوچھا جائے کیوں باہر نہیں نکلتے، بولتے نہیں ہوں، کہتے ہیں ہم امام صادق کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، کہ وہ بھی صرف درس پڑھایا کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اللہ یعوذ باللہ، امام صادق مدرس نہیں تھے، امام تھے، امام رہبر امت تھے، اور امام کو شکوہ یہ تھا کہ یہ 4000 میرے پاس وضو تیمم کے مسئلے پوچھ کر چلے جاتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف قیام کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امام نے فرمایا کہ اگر 17 بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا اس ظالم حکومت کے ساتھ، نہ امام صادق مدرس ہے اور نہ امام حسن امن پسند، جو امن پسندی کا معنی ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نہیں ہے، یعنی عافیت طلب، آرام طلب اور جنگ سے گریز، اور یہ کہ ظالم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، آپ اپنی عبادت کرو، یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے معصوم کی ذات پر، توبہ و استغفار کرنی چاہیے اس فرد کو جس کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلیں، یہ بہت ہی تلخ ماجرا ہے، جگہ کم ہے، جو شور صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں شہید صدر، شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے کہ صلح امام حسن کے اسباب کیا تھے، بہت مفصل موضوع ہے، سیڈیز پر ہے موجود، اگر وہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے، یعنی بالکل اور چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے یا بتائی گئی ہے، بالکل اس کے برعکس ہے حقیقی ماجرا، امام علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے اپنی صلح کے اسباب بیان کیے ہیں کہ کیوں میں نے صلح کی ہے، شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صلح امام حسن کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سپاہ و فوج و امت جو امام حسن علیہ السلام کو ملی تھی، وہ در حقیقت ایک بے ارادہ و بے شخصیت قوم بن چکی تھی، بحران ارادہ و بحران عزم کا شکار تھی، اس کے اندر عزم و ارادہ نامی کوئی چیز نہیں تھی، اس کی وجہ بھی معلوم تھی، چونکہ ایک تو تھک گئے تھے، علی علیہ السلام کے زمانے میں جتنے جھگڑے ہوئے اندرونی خستہ ہو چکے تھے، تھک چکے تھے یہ، اور امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ خدایا مجھے ان سے دور کر اور انہیں مجھ سے دور کر، کیوں؟ اس لیے کہ لقد صائمت ہوں و صائمونی و مللت ہوں و ملونی، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے انہیں تھکا دیا ہے، جب راہبر بیدار اور قوم سوئی ہو جو دونوں ایک دوسرے کو تھکا دیتے ہیں، وہ جگہ جگہ کے تھکا دیتا ہے، یہ سو سو کے تھکا دیتا ہے. صبح بچہ جب نہیں اٹھتا ماں جگاتی ہے، دونوں تھک جاتے ہیں. بچہ بھی بہت جنجلایا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا بار بار چھیڑتی ہو، اور ماں بھی کہتی ہے کہ تم کیا انسان ہو جو اٹھتے نہیں ہو، میں اتنی آوازیں، تم دونوں تھک جاتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں. یعنی جگانے والا، بیدار کرنے والا، اور جو نہ اٹھے، جس نے عزم کر لیا ہو کہ میں نے بیدار نہیں ہونا، چونکہ اگر بیدار ہوا تو اسکول جانا پڑے گا مجھے، اس لیے وہ لحاف سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہی حالت قوموں کی بھی ہے کہ جب رہبر بیدارگر آ جائے لیکن قوم لحاف اوڑھ کے سو جائے، اور سمجھے اس لحاف کے نیچے بڑا ثواب موجود ہے، خراٹے لینے کا بڑا ثواب موجود ہے، اور ان خراٹوں کو عبادت سمجھے اور ان خراٹوں کو مناجات سمجھے جب قوم، تو پھر رہبر اس کو جگہ جگہ کے تھک جاتا ہے. جب تھک کے عاجز آ جاتا ہے، پھر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگارا کہ مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے. یہ قوم امام حسن علیہ السلام کو ملی جو تھک چکی تھی. دوسری طرف سے معاویہ کے جاسوسوں نے اس قوم کے اندر بہت کارکردگی دکھائی، یعنی وہی جو آج کر رہی ہیں خفیہ ایجنسیاں، اندرونی اور بیرونی، اور سب سے بڑھ کر این جی اوز. یہ این جی اوز جو بظاہر خدمات پیش کر رہی ہیں، سروسز دے رہی ہیں، ان کے سر میں درد نہیں ہے کہ اپنے ملک سے پیسے جمع کر کے یہاں ہمارے ملک میں آ کر خرچ کر رہی ہیں. نہیں، ان کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے جس وجہ سے یہ پیسوں کے دلدادہ ہیں خود، یہ دمڑی کے لیے، چمڑی دینے کے لیے تیار ہیں. سرمایہ داری نظام سے آئے ہیں اٹھ کر. سرمایہ داری نظام یعنی اصالت پیسے کو حاصل ہے، سرمایہ کو حاصل ہے. آپ پیسہ ہے تو انسان ہو، ورنہ انسان نہیں ہو. تو یہ سرمایہ داری نظام سے اٹھ کر آ کر ہمارے ملکوں میں آ کر یہ رفاہی کام، فلاحی کام کرنا، یہ ایسے نہیں ہے، سر درد کی وجہ سے نہیں آئے یہاں پر، کوئی ہدف لے کر آئے، کوئی مقصد لے کر آئے ہیں. آ کر یہاں مثلا تعلیم کے نام پر، جدت کے نام پر، لینگویج کے نام پر، اور جوانوں کو اور خواتین کو اور مختلف سروسز دینا، یہ کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، اور وہ مقصد ان کا آج نظر آ رہا ہے، کامیاب اپنے ہدف میں، بہت کامیابی سے انہوں نے کام کیا ہے. ہم بھی رہے اس معاشرے میں، لیکن ہمارے کارکردگی اور ان کی کارکردگی دیکھیں، وہ میدان مار گئے ہیں. اسی طرح کا کام جو آج این جی اوز کر رہی ہیں، وہ خفیہ ایجنسیاں، امام حسن علیہ السلام کی فوج کے اندر معاویہ کی ایجنسیوں نے یہ کام شروع کیا. تھیلیاں پیسوں کی لے کر آتے تھے، بانٹتے تھے، پوچھتے تھے آ کر، چونکہ ابتدائی زمانہ تھا نا، کھیتی باڑی کا زمانہ تھا، اور جانور اور مویشی پالتے تھے، انڈسٹریل زمانہ نہیں تھا، زرعی یا کہیں قبائلی اقتصاد تھی اس وقت معیشت، اور آ کر لوگوں کو پیسے دیتے تھے، بکریاں ریوڑ خرید کے دیتے تھے کہ یہ ریوڑ ہے آپ کا، 10 بکریاں لے لو، علی کا ساتھ نہ دینا. یہ کہتے تھے کہ یا ہمارے ساتھ مل جاؤ، 10 بکریاں لے لو اور معاویہ کے ساتھ مل جاؤ، یا یہ کہتے تھے اگر معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ملتے، علی کے ساتھ بھی نہیں ملتے، کم از کم یہ بکریاں لے لو، گھر میں چپ کر کے بیٹھے رہو. کسی کو گدا خرید کے دیا، کسی کو گاڑی خرید کے دی، اس زمانے کی گاڑی، گھوڑا خرید کے دیا، کسی کو خچر خرید کے دیا، کسی کو اونٹ خرید کے دیا. یہ ان کے رفاہی کام تھے، معاویہ کی این جی اوز کے رفاہی کام تھے. وہ یہ رفاہی کام انہوں نے جا کر انجام دیے، اور علی علیہ السلام کے لشکر میں، اور خصوصاً امام حسن علیہ السلام کی سپاہ میں، انہوں نے ایک بحران کھڑا کر دیا. بحران کس کا؟ سید شہید صدر فرماتے ہیں، بحران ارادہ، بحران عزم، بے عزم قوم بنا دی معاویہ نے. وہ لہذا امام حسن علیہ السلام نے جتنا چاہا کہ یہ لڑے، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور توجہ کریں انہوں نے حرکت کیا کی. امام علیہ السلام نے فوج تیار کی، فوج کا سپہ سالار اعلی اپنے چچا زاد بھائی کو بنایا، عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی کو. عباس چچا ہے رسول اللہ کے اور امیر المومنین کے، ان کے دو بیٹے معروف ہیں، عبداللہ اور عبیداللہ. عبیداللہ ابن عباس جو چھوٹے تھے عبداللہ سے، عبداللہ ایک فقیہ، دانشور، مفسر، ایک بڑی شخصیت اسلامی ہے. عبیداللہ اتنی معروف شخصیت نہیں ہے، لیکن اہل بیت میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، خوب خاندان رسول میں سے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے اس کو سپہ سالار اعلیٰ بنایا. توجہ فرمائیں، بسر ابن ابی ارتاد ایک بہت بڑا دہشت گرد عالمی، اگر ٹاپ 10 دہشت گرد ٹیرورسٹ دنیا کے، یعنی تاریخ بشریت کے اگر شمار کیے جائیں، تو ان میں ایک بسر ابن ابی ارتاد ہے. بسر سین کے ساتھ، بسر ابن ابی ارتاد، بش ان میں دسواں ہے، وہ بسر تھا، یہ بش ہے، یہ اسی کی اولاد سے ہے. یہ بھی ان ٹاپ 10 میں یہ بھی ایک شخص شامل تھا. اس کے نام سے دہشت پھیل جاتی تھی، اس قدر صفاق و جلاد انسان تھا. معاویہ کا ایک کمانڈر تھا، یہ بڑے کمانڈروں میں سے، اور جگہ جگہ وارداتیں یہی کرتا تھا. ایک واردات اس نے یمن میں کی امیر المومنین کے زمانے میں، اور یمن میں اس نے واردات جب کی تو یہی عبید اللہ یمن کا گورنر تھا اس وقت، جسے بعد میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے کمانڈر بنایا، اپنی سپہ سالار اعلیٰ اپنی فوج کا بنایا، کمانڈر ان چیف. اس کو یہ اس وقت یمن کا گورنر تھا. بصر نے جا کر حملہ کیا، حملہ کر کے سارے یمن پر قبضہ کر لیا، اور یہ بھاگ گیا وہاں سے یمن سے عبید اللہ. اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے کم سن، یعنی دو سال، یا عمریں میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت کم سن بچے، دو دو سال، تین تین سال کے بچے، اس نے دونوں بچے عبید اللہ کے لے کر یمن کے شہر کے چوک میں آ کر زندہ زندہ دونوں ٹانگوں سے ان کو چیر دیا. وہی جو کچھ غزہ و فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح بچوں کو بے دردی کے ساتھ پارا پارا کیا جا رہا ہے سوراخ سوراخ، اس طرح اس شخص نے یہ کام کیا. یہ عبید اللہ بنو ہاشم میں سے بھی ہے، رسول کے خاندان میں سے بھی ہے، امیر المومنین کے مورد اعتماد لوگوں میں سے بھی ہے، اور پھر خود بنو امیہ کی طرف سے زخم خوردہ بھی ہے کہ اس کے دو بچوں کو زندہ چیر دیا انہوں نے ان کی ماں کے سامنے. اس شخص کو امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا. یہی شخص جاتا ہے محاذ پر فوج کا بڑا حصہ لے کر، کئی ہزار فوج لے کر یہ محاذ پر جاتا ہے. سب نے سے معاویہ کے وفد آتا ہے، رات کو آ کر اس امام حسن کی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ سے ملتا ہے، اور مل کر اس کو تھیلیاں دیتا ہے درموں کی، لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کو تین وعدے دیتا ہے. ایک یہ کہ جتنے پیسے ابھی دے رہے ہیں ہم، یعنی آج کے لحاظ سے دیکھیں کروڑ ڈالر، یہ ڈالر آپ لے لو، میں آج کی تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے، دینار اس وقت کا سکہ تھا، یعنی یہ لاکھوں دینار لے لو، آدھے ابھی دیں گے، آدھے اس وقت دیں گے جب تم معاویہ سے مل جاؤ. یہ ایک وعدہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ شام کی خوبصورت ترین عورت، چونکہ شام دمشق یہ روم کا علاقہ تھا، یہاں ویسے بھی حسن ہے لوگوں میں، مرد عورت باقی عرب علاقوں کی نسبت یہاں کے لوگ زیادہ حسین ہوتے ہیں، جیسے لبنان ہے، یہ اس وقت روم کے تحت تھا. کو کہا کہ شام کی خوبصورت ترین عورت تیرے لیے معاویہ نے آمادہ کر کے بٹھائی ہوئی ہے، اور تو اگر جو ہی امام حسن کو چھوڑے وہاں جا کر ملے تو وہ عورت تیرے عقد میں آ جائے گی. اور تیسرا وعدہ اس نے یہ دیا کہ ابھی تو سپہ سالار اعلیٰ ہے امام حسن علیہ السلام کی فوج کا، جو ایک ناکارا فوج ہے اس کے بقول، تو آپ کو شام کی، یعنی انقریب معاویہ خلیفہ بن جائے گا، تو آپ کو پورے مملکت کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا، ایک مقتدر فوج. اس شخص نے تینوں شرطیں قبول کر لی، پیسوں کی تھیلیاں لی، اپنی پوری فوج سمیت جا کر معاویہ سے مل گیا. یہ راتوں رات کیوں ایسے کیا اس نے؟ کیا مشکل تھی اس کو؟ نماز نہیں آتی تھی اس کو، قرآن نہیں پڑھنا سخت جانتا تھا، رسول کو نہیں جانتا تھا، رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی، لیکن بے شخصیت، جس کے ساتھ خود بسر نے اتنا دہشت گردانہ رویہ بھی اختیار کیا اور اس کے بچوں کو اس نے چیر دیا، لیکن یہی شخص پیسوں کے سامنے، عورت کے سامنے اور مقام و منصب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے. بے شخصیت قومیں وہ بے شخصیت افراد اس قسم کے افراد ہوتے ہیں. لہذا شہید صدر جو فرماتے ہیں کہ امام حسن کی سپاہ بحران کا شکار تھی، یہ بحران تھا کہ جس کا سپاہ سالار اعلیٰ یہ ہے، اب دوسروں کی خود حالت دیکھ لیں وہ کیا ہوں گے. اس کی این جی اوز نے بھرپور کام کیا، اور اس حد تک کہ حتیٰ لوگوں نے امام حسن کا ہی محاصرہ کر لیا کہ آپ امت مسلمہ کو لڑا رہے ہیں، آپ حالات خراب کر رہے ہیں، یہ اگر دونوں جنگ ہو گئی، اگر شام اور کوفہ کی فوج میں جنگ ہو گئی، یعنی معاویہ اور امام حسن کے درمیان اگر جنگ ہوگی، کون ذمہ دار ہے؟ امام حسن کو آ کر کہتے تھے کون ذمہ دار ہے. اور آخر کار امام پر حملہ کیا، امام کا خیمہ لوٹ لیا. بڑی تلخ داستان ہے، کربلا سے زیادہ مظلومیت امام حسن علیہ السلام کی ہے، اور ابھی تک یہ مظلومیت جاری ہے. عزیزان، یہ سول ٹھوسی گئی، کس نے ٹھوسی؟ ایک نالائق قوم نے، ایک نالائق سپاہ نے، ایک بے ارادہ اور بحران زدہ قوم نے، جس کے اندر کوئی شخصیت نہیں رہی تھی. اور یہ شخصیت خراب کس نے کی؟ لوٹی کس نے؟ معاویہ کے جاسوسوں نے، اس کی این جی اوز نے، اس کے رفائی اور فلاحی کاموں نے، جو آ کر مختلف لوگوں کو وعدے دیتا تھا، کئی اکیڈمیاں بنائی اس نے، کئی کیا بنایا اس نے، اور اس طرح سے لوگوں کو ایک کام جو یہ کرتا تھا معاویہ وہ یہ کہ رات کو جا کر لوگوں کی بکریاں چھین لیتے، ریوڑ پورا پورا چھین لیتے تھے، چوری کرتے تھے، اغوا کر لیتے تھے، اور مشہور کر دیتے تھے کہ یہ علی کی فوج نے چرایا ہے، آپ کا ریوڑ انہوں نے چرایا ہے، صبح یہ ریوڑ ان کو واپس دینے آتے کہ علی کی فوج نے ریوڑ چرایا ہے، معاویہ کی فوج تمہیں ریوڑ واپس کرنے آئی، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں اس طریقے سے حاصل کریں۔ اس طرح سے آ کر انہوں نے توڑا ارادہ اس امت کا، اور یہ امت بھی شخصیت بنی جس کے نتیجے میں امام پر وہ سل ٹھونسی گئی، اور جس کے بعد امام کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اور امام کے جگر کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ کس کی خیانت سے ہوا؟ یہ امت کی بے شخصیتی کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے خدا نے آج اپنا ذخیرہ چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جب تک تمہارے اندر شخصیت نہیں بنتی، امت نہیں بنتے ہو تم، اس وقت تک خدا تمہارے لیے امام نہیں بھیجے گا۔ جو یہ سوال ذہنوں میں رکھتے ہو کہ کون ذمہ دار ہے، خب آپ جب ابھی مارے جاتے ہو کون ذمہ دار ہے؟ آپ اپنی دکان پہ ہوتے ہو گولی مار دیتے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ اپنی نوکری پہ جا رہے ہو گولی مار جاتے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خب اگر حق کی خاطر مر جاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دارانہ موت مرو، نہ غیر ذمہ دارانہ موت، یعنی انتخاب کرو اپنے لیے شہادت کا راستہ وہ موت کا۔ جب موت کا راستہ انتخاب کرو آپ کو کوئی بھی نہیں مار سکے گا، کوئی بھی نہیں مار سکتا آپ کو، جو عزت سے مرنا سیکھ لے انہیں کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ ہم دشمن کو مارنے سے نہیں زندہ رہ سکتے، ہم عزت کی موت جب انتخاب کر لیں اپنے لیے آگاہانہ، پھر ہمیں کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ کربلا اسی چیز کا نام ہے، جب سید الشہداء نے گھوڑے کی پشت پر حالت منامیہ میں دیکھا کہ ایک حاطف کہہ رہا ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے کہ یہ لشکر موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے کاروان کی طرف، امام علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ اے بابا جان کیوں اس وقت آیا استرجاع پڑی آپ نے، کس مناسبت سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آواز میں نے حالت منامیہ میں سنی ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، حق پر ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا بس فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ روتے ان لوگوں کو ہیں، ذکر ان کا کرتے ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ کتب علیہم القتل، یہ لوگ جن کے اوپر خدا نے لکھ دیا ہے راہ خدا میں مرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ برزوا الی مضاجعہم، خدا ور تبارک وتعالیٰ نے ایسی قوم پیدا کر دی اگر تم گھروں میں بیٹھ گئے دین کا کام رکے گا نہیں، یہ وعدہ ہے قرآن کا۔ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھ رہو بیٹھے رہو، کوئی تمہیں بلانے نہیں آئے گا، کوئی دستک نہیں دے گا۔ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں چپ کر کے بیٹھے رہو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مساجدہم، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، ایسے مبارز پیدا کرے گا کہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے، اور اس طرح سے آ کر قوم کی شخصیت کو اور امت کو اور اسلام کو نجات دیں گے۔ یعنی شہداء کربلا، شہداء کربلا کو مجبور کر کے نہیں لے جایا گیا، اختیار سے گئے، اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گئے۔ شب عاشور سے یہ تو شہداء نے انہیں بتا دیا کہ کل اگر یہاں رہو تو مارے جاؤ گے سب، اور چراغ بھی بجا دیا، حالات سے فائدہ اٹھاؤ چلے جاؤ، اگر جانا ہوتا تو چلے جاتے۔ کسی نے بھی سید الشہداء یہ نہیں کہا کہ اگر میں زخمی ہو گیا تو، میری ٹانگ پہ پتھر لگ گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ جو غیر ذمہ دار تھے وہ آئے ہی نہیں سید الشہداء کے ساتھ، بلکہ غیر ذمہ دار عبیداللہ ابن حر جوفی، جو عبیداللہ کے ڈر سے، عبیداللہ ابن زیاد کے ڈر سے کوفہ سے نکلا کہ میں دنیا بھی بچا لوں آخرت بھی بچا لوں، امام کا بھی ساتھ نہ دوں ظالم کا بھی ساتھ نہ دوں، لا تعلق بیٹھا رہوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ امام اب کوفہ نہیں جا رہے بلکہ کربلا آ رہے ہیں، اس نے کربلا کے راستے میں اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے، ملاقات ہوئی، جا کر اسے کہا کہ او ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ نیزہ لے لے، گھوڑا لے لے، تلوار لے لے، آپ کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں فنڈ لے لو، میں خود نہیں آؤں گا، یہ فنڈ دے سکتا ہوں خود نہیں آ سکتا، دکان بند نہیں کر سکتا اپنی میں۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے تیرے نیزے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہماری ضرورت ہے۔ میں تجھے نجات دینے کے لیے آیا ہوں. وما اور یہ آیہ کریمہ پڑھی سید الشہداء علیہ السلام نے, وما کنت متخذ المذلین اسدا, اللہ کا قانون ہے کہ ہم کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے, خدا کبھی بزدلوں سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا. اس لیے آج عرب مسلمان ہیں, وہ خادم حرمین ہیں, وہ کیا زہر مار بنے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے اپنے دین کے لیے کوئی کام نہیں لینا. یہ نامبارک اور منحوس جو اتنی بڑی اسلامی سلطنت پہ ٹھوسا ہوا اور بیٹھا ہوا ہے یہ مورا مصر, خدا نے طے کر لیا ہے کہ ان منحوسوں سے میں نے اپنے دین کے لیے کوئی کام نہیں لینا ہے, ان بغیرت اور عیاش عربوں سے اپنے دین کے دفاع کے لیے کام نہیں لینا ہے. اللہ نے عہد کر لیا ہے کہ میں نے اگر یہ اپنے دین کی خدمت لینی ہے, وہ دین کے دفاع اور مظلوم کے دفاع کا کام لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ وہ جو فقیر ہیں, وہ جو تنہا ہیں, وہ جو بے آسرا ہیں, وہ جو خود محفوظ نہیں ہے, جن کے اپنے ملک میں دہشت گردی ہے لیکن اس کے باوجود وہ غزہ کے لیے اٹھ کر غزہ کی حمایت میں نکلتے ہیں روڈ پر, میں نے ان سے اپنے دین کی مدد کے لیے حمایت کے لیے کام لینا ہے. یہ شرف ہے. ہم کیا تفکر سوچتے ہیں غیر ذمہ دارانہ کہ ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت سید ساجدین کی دعائیں جن کو حوروں کے لیے پڑھتے ہو ان کو زندگی کے لیے پڑھو. یہ ماہ رمضان کی دعا جو اکثر پڑھتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ابھی اتنی کنفرم ہو گئی ہیں حورے. وہ مولانا آیا نا کہ اتنی حورے ہیں, اتنی حورے ملیں گی. ایک مولانا نے بتانا شروع کیا کہ پہلے روزے کی 60,000 حورے, دوسرے کی 60,000 حورے. اب مومن تو سن رہے تھے ساری, لیکن ایک آدمی حساس ہو گیا اس بات پر, وہ پریشان ہو گیا کہ آخر اتنی حورے ٹائم کتنا ہوگا میرے پاس جو میں ان سب کو کتنا کہاں سے ٹائم دوں گا اتنا مسئلہ اتنے. اب یہ دعائیں جو ہم حوروں کے لیے پڑھتے ہیں یہ حوروں کے لیے نہیں ہے, ہمیں انسان بنانے کے لیے ہیں, ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے ہیں. امام سید ساجدین کیا فرماتے ہیں؟ یہ بقیہ کربلا, یہ پیغمبر کربلا, پیغام رسان کربلا کیا فرماتے ہیں کہ اے پروردگارا جو کام تو نے مجھ سے لینا ہے وہ مجھ سے لینا, ایسا نہ ہو کہ میرا کام میرے بجائے کسی اور سے لے لے تو. جو مجھ سے کام لینا وہ مجھے سے لینا, مجھے انتخاب کر ان کاموں کے لیے. یہ سختیاں اہل بیت نے خریدی ہیں, یہ مصائب اہل بیت نے خریدے ہیں. رائے خدا میں ایسے ہی ہے, سختیوں انسان لیتا ہے, مول لیتا ہے جھگڑے. جب امت بے شخصیت ہو جائے, امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے سل, اور پھر یہی لوگ, یہ آپ توجہ کریں, یہی سلمان ابن سرد خزائی جو کوفہ میں اس کا یہ کردار تھا, بڑا شیعہ بنا ہوا تھا, بڑا فن خان شیعہ کوفہ کا, میٹنگیں ساری اس کے گھر میں ہوتی تھی, یہ سربراہ تھا اس وقت, چیئرمین تشیعوں کا چیئرمین تھا یہ سلمان ابن سرد. ہر میٹنگ اس کے گھر میں ہوتی تھی, ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی, خط لکھتا تھا, یہ لکھتا تھا. اپنے آپ کو ائمہ کا نمائندہ و قریب ترین انسان کوفہ میں اس نے متعارف کروایا ہوا تھا. کربلا کے واقعے میں تو اس کا کردار آپ نے دیکھ لیا, کوفہ میں چھپ کر کے بیٹھا رہا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے اور بھی چھپ کر کے بیٹھے رہے کہ جب ہمارا بڑا لیڈر نہیں بولتا تو جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جب بڑے نہیں بولتے تو ہم کیوں بولیں. اگر یہ بڑا فن خان شیعہ نکلتا تو شاید کوفہ کے جوان بھی نکل آتے, لیکن یہ چپ رہا, کوئی بھی نہیں رہا, کوئی بھی نہیں آیا بھائی. امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی, یہی شخص جا کر امام حسن علیہ السلام کو سلام کرتا ہے خیمے میں. سلام کیا کرتا ہے کہ السلام علیکم یا مذل المسلمین, اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. امام حسن کو کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. یہ قوم جس کی پستی و ذلت کی وجہ سے, بے شخصیتی کی وجہ سے یہ صلح کرنی پڑتی ہے, یہ خود آ کر امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امت کو ذلیل کر دیا. جب ایک امت بے شخصیت ہو جائے, اپنے گناہ ائمہ پہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے, اپنے آپ کو اس چادر کے نیچے چھپانا شروع کر دیتی ہے. آج وہی بحران, بے شخصیتی کا بحران, امت اسلامی کی بے شخصیتی کا بحران آج پھر اپنے عروج پر ہے. اتنی کثرت میں ہوتے ہوئے, اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے, پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عالم ہے ہمارا, کیا صورت بنی ہوئی ہے ہماری. اپنے ملکوں کے اندر 20,000 کلومیٹر ادھر سے اٹھ کر آ کر ہماری سرزمینیں ناامن قرار دیے. کس لیے؟ تاکہ ان کی سرزمینیں پر امن رہیں. کہتے ہیں ہم نے امریکہ کا تحفظ کیا ہے کہ جنگ پاکستان اور افغانستان میں جا کر ٹھوسی ہے ہم نے، یہ امریکہ بچا رہے ہیں 20,000 کلومیٹر دور۔ اگر امت مسلمہ بے شخصیت نہ ہوتی، یہ عرب بے شخصیت نہ ہوتے اور نام نہاد مذہبی پیشوا سلمان ابن سرد خزائی جیسے لیڈر، اگر یہ بے شخصیت نہ ہوتے